الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.
جب یہ منافق آپ کے پاس آئے تو یہ کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں بے شک وہ بہت برا ہے. یہ لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی چنانچہ اب یہ سمجھتے نہیں ہیں. اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بہت اچھے لگیں گے اور اگر وہ کوئی بات کہیں گے تو آپ ان کی بات بھی سنیں گے لیکن وہ ایسے ہیں جیسے سہارا دیے ہوئے شہتیر. وہ خیال کرتے ہیں کہ ہر بلا انہی پر آئے گی، یہ لوگ دشمن ہیں، آپ ان سے بچ کر رہیے، اللہ ان کو قتل کرے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کر دیں، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اعراض کرتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں، آپ ان کی مغفرت ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں یہ برابر ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا، بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ مت کرو تاکہ یہ بکھر جائیں، حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے خزانے، لیکن ان منافقوں کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے کی طرف واپس پلٹے تو جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلت کو باہر نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہ لوگ ناکام ہوں گے، اور جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور وہ یہ کہے کہ اے پروردگار آپ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں تاکہ میں خیرات کر لوں اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز کسی انسان کو مہلت نہیں دیتے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ آج کی مجلس میں جس سورت کی تلاوت کی گئی ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ المنافقون، اور نفق اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں سرنگ کو، نفق عربی زبان میں کہتے ہیں سرنگ کو، پہاڑ کے اندر سرنگ لگا دی جائے تو اسے کہا جاتا ہے نفق، اور منافق جو ہے اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اوپر سے کچھ ہوتا ہے اور اندر سے اس کی سرنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور سب ایمان اس کا نکلا ہوا ہوتا ہے، تو دیکھنے میں ایمان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں چونکہ منافقوں کے احوال اور منافقوں کے ایک واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس صورت کا نام منافقون رکھا گیا، اور اس کی پہلی صورت کے پہلی آیت کے اندر بھی منافقوں کا ذکر ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی تھی محنت کی اور مشقت کی، صبر کی اور تحمل کی زندگی تھی۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے 13 سال گزارے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے 10 سال گزارے۔ تو مکہ مکرمہ میں آپ کا جو ٹکراؤ تھا وہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے تھا، یعنی قریش کے لوگوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ نے جب دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو وہ بھی قریش ہی کے لوگوں میں شروع کیا، تو چنانچہ قریش کے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، جیسے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، عشرہ مبشرہ، یہ سارے کے سارے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن قبیلہ قریش کے بہت سارے لوگوں نے آپ کی مخالفت بھی کی اور آپ کو طرح طرح سے ستایا، یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو لہب، اس کے بارے میں تو قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، اس نے اور اس کی بیوی نے آپ کو بہت ستایا۔ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں صبر کی، تحمل کی، محنت کی اور مشقت کی زندگی گزاری۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ میں انصار نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ آ جائیے اور ہم آپ کی جان مال سے بڑھ کر حفاظت کریں گے اور آپ کا دفاع کریں گے اور اسلام کا مرکز یہاں قائم کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے یہاں اسلامی حکومت قائم فرمائی، اور یہ مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کا نام ہو گیا مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، مگر یہاں بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار صحابہ تھے، جن میں مہاجرین بھی تھے اور جن میں انصار بھی تھے. مہاجرین کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی، اور انصار تو مدینہ منورہ ہی کے رہنے والے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بڑی خدمت کی اور جان مال سے ان کے ساتھ تعاون کیا. لیکن مہاجرین اور انصار کے علاوہ مدینہ منورہ میں 2 بڑے طبقے اور بھی رہتے تھے، ایک یہودیوں کا، جن کا ذکر کئی مرتبہ گزر چکا کہ یہود کا قبیلہ تھا بنو قینقاع، اور ایک اور یہود کا قبیلہ تھا بنو نذیر، ایک اور یہود کا قبیلہ تھا بنو قریظہ. یہ بڑے بڑے قبیلے تھے یہود کے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے. اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں اور بھی کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، البتہ ظاہر میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. جب مال غنیمت لینے کا وقت آتا تھا یا اسلام سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان فوائد میں شریک ہونے کا وقت آتا تھا تو یہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال اس طریقے سے گزارے کہ ایک طرف یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے جن سے آپ آہستہ آہستہ نمٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو مدینہ منورہ میں رہتی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، مسجد میں نماز کے لیے بھی آتے تھے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے. قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ یہ مذبذب رہتے ہیں نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے، 2 کشتیوں میں سوار ہیں، کبھی اس کشتی میں اور کبھی اس کشتی میں. تو یہ منافقوں کا ایک بڑا گروہ تھا، اور دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا مقابلہ ایک طرف یہود کے ساتھ تھا، ایک طرف منافقوں کے ساتھ تھا، اور ایک طرف مشرکین مکہ کے ساتھ تھا کہ جن سے آپ کی جنگیں ہوئی، چنانچہ غزوہ بدر، غزوہ احد، اور جناب دوسرے جو غزوات ہیں وہ زیادہ تر انہی کے ساتھ ہوئے، یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں یہودی بھی تھے، آپ کے مخالفین میں منافق بھی تھے جو اندر موجود تھے، اور باہر جو تھے وہ مشرکین تھے کہ جن سے آپ کی جنگیں ہو رہی تھیں. اس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر اس نقطۂ نظر سے جائزہ لیا جائے کہ آپ نے کس طرح اپنے مخالفین کے ساتھ زندگی گزاری، تو غیر معمولی حوصلہ معلوم ہوتا ہے. جو آدمی سیرت پڑھے گا وہ دیکھے گا کہ آپ کا جو دل تھا اتنا بڑا دل تھا، سینہ آپ کا اتنا بڑا تھا، اور صبر و تحمل زبردست تھا. اور حق سبحانہ و تعالی نے کئی جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی، کئی فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے. اور کبھی کبھی فرمایا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے کہنے کی وجہ سے آپ کو بہت تنگی ہوتی ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، لیکن آپ اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیے. وَكُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. بابود ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آپ کو آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے گزارا کیا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہم لوگ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مخالفوں کے ساتھ کوئی گزارے کی صورت نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جب آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کافر بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میں سے کچھ کافر ہوں گے اور کچھ مومن ہوں گے. تو یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اس میں کافر بھی ہیں اور اس میں مومن بھی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے سارے کافر ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن ہو جائیں. تو یہ تو دنیا جو ہے نیکی کا اور گناہوں کا اور کفر کا اور ایمان کا اور مومن کا اور کافروں کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. اسی میں ایک بیچ میں منافقین کا بھی سلسلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. البتہ اتنی بات علماء نے کتابوں میں لکھی ہے کہ منافقین کا جو گروہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان تھے، آپ ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی معاملہ کرتے تھے پوری زندگی. آپ کو معلوم تھے یہ منافق ہیں، آپ جانتے تھے یہ منافق ہیں، وہی بھی آتی تھی. اور تب عمر فاروق وغیرہ کہتے تھے کہ آپ چھوڑ دیجئے ہم ان کو قتل کریں، آپ فرماتے نہیں. لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، نہیں، قتل کرنے کی اجازت نہیں. آپ نے ان کے ساتھ گزارا کیا، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اور ثبات قدم کے ساتھ گزارا کیا. لیکن علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا تھا کہ اندر سے کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے، لیکن اب تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب تو کسی پر وحی نہیں آ سکتی. اس لیے اب یا تو مومن ہے اور یا کافر ہے، یا تو مومن ہے اور یا کافر ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر ایمان کی ساری علامات موجود ہوں گی ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور اگر نعوذ باللہ کفر کی علامت موجود ہوگی ہم اس کو کافر سمجھیں گے. ایک آدمی مسلمان ہے، نماز اس کا نام مسلمانوں والا ہے، ہم نے دیکھا مسجد میں بھی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے. میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سب کو مسلمان سمجھوں. ایک آدمی ہے، اس کا نام عیسائیوں کا سا ہے، رام وغیرہ کچھ ہندوؤں کا سا نام ہے، ہم نے دیکھا مندر بھی جاتا ہے، تو ذرا ظاہر میں ساری علامات کفر کی ہیں، تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ کافر سمجھیں گے. باقی اندر کیا معاملہ ہے یہ اب حق سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہے. تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر سبھی کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، بڑے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ منافقین تھے، اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور غزوات اور جہاد میں بھی آپ کے ساتھ جاتے تھے تاکہ مال و غنیمت میں ہمارا بھی حصہ لگ جائے. لڑنے میں پیچھے پیچھے رہتے تھے، جانے دینے کا وقت آتا تھا تو صحابہ شہید ہوتے تھے اور یہ پیچھے پیچھے رہتے تھے، مال و غنیمت میں اور کھانے پینے میں آگے آگے رہتے تھے. تو یہ لوگ شریک ہوئے غزوہ بنو المصطلق میں بھی. یہ غزوہ ہوا سن 5 یا 6 ہجری میں، اس کا نام تھا غزوہ بنو المصطلق. تو جب اس غزوے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا، اور جس میں ان منافقین کا بڑا دخل تھا، اور اس واقعے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی. واقعہ یہ پیش آیا کہ جب غزوہ بنو المصطلق سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پر پہنچے جہاں پانی تھا، اور وہ مریسی اس جگہ کا نام تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ حجاز کے اندر پانی کی قلت ہے، وہاں دریا تو ہے نہیں، نہریں تو ہیں نہیں، تو اس لیے پانی کی قلت ہے. تو پانی کی وہاں کی بڑی قیمت ہے. تو جب اس پانی کے پر پہنچے تو صحابہ پیاسے بھی تھے، اور وضو کرنا تھا، کسی نے غسل کرنا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، اپنے جانوروں کو پانی پلانا تھا. تو وہاں ایک انصاری صحابی تھے رضی اللہ عنہ، سنان ابن وبرہ. تو وہ آگے پہنچے اور انہوں نے پانی پلانا شروع کیا اپنے جانور کو. تو پیچھے سے ایک صحابی تھے مہاجر، جہجا الغفاری رضی اللہ عنہ، وہ وہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے ویسے اس کو ایک تھپڑ مار دیا جس کمر پر، تو وہ ان کو ناگوار ہوا کہ بلا وجہ کوئی تھپڑ مارا ہے. اب پتہ نہیں کس وجہ سے مارا تھا، لیکن بہرحال یہ غلطی ہوئی ان سے. چنانچہ انہوں نے تھپڑ مارا تو ان کو ناگواری ہوئی تو انہوں نے کچھ بات کی تو وہاں منافق جمع ہو گئے اور منافقوں نے جمع ہو کے اس کو بات کو آگے بڑھایا. چنانچہ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے. جو انصار تھے انہوں نے پکارا یا الانصار کہ انصاریوں سارے جمع ہو جاؤ. اور جو کچھ یہ جو جنہوں نے مارا تھا تھپڑ ان کا نام تھا جہجا, وہ مہاجروں سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ یا للمہاجرین, اے مہاجروں آ جاؤ میری مدد کو. تو انصاری نے کہا یا للانصار اور مہاجروں نے کہا یا للمہاجرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنۃن, اس بدبودار نعرے کو چھوڑو, اس بدبودار نعرے کو چھوڑو. یعنی اس سے عصبیت کی بو آتی ہے, کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوة, سب مومن بھائی بھائی ہیں, سب مومن بھائی بھائی ہیں, مومنوں میں سب کا حق برابر ہے. تو یہ تفریق کہ یہ مہاجر اور یہ انصاری اور اس بنا پر جمع کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف جتھے بنانا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس پر نکیر فرمائی اور فرمایا دعوها فإنها منتنۃن, چھوڑو اس کو یہ بڑا بدبودار نعرہ ہے. خیر وہی یہ قصہ پیش آیا کہ بنو خزرج کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی, جس کو کتابوں کے اندر اور سیرت کے اندر رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن ابی کو کہا جاتا ہے رئیس المنافقین. تو وہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ منورہ میں انصار کے دو بڑے قبیلے تھے, ایک قبیلہ خزرج اور دوسرا قبیلہ اوس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کرائی, ورنہ 110 سال سے ان کے درمیان جنگیں چل رہی تھی. خیر تو قبیلہ خزرج کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین. تو اس نے اس وقت میں وہاں اپنے خزرج کے لوگوں سے کو جمع کیا ایک طرف کو اور کہا کہ تم نے ان مہاجروں کو کھلایا اور پلایا اور اب یہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ اس نے ہمارے آدمی کو تھپڑ مارا ہے. تو اب تم یہ دو کام کرو, ایک تو یہ ہے کہ ان مہاجرین پر اور حضور پر جو تم خرچ کرتے اس کو بند کرو. ایک تو یہ کہا کہ مہاجرین پر اور حضور پر جو تم خرچ کرتے اس کو بند کرو. اور دوسرا یہ کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, کہ ہم مدینے واپس جائیں گے اور مدینے واپس جا کر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون عزت والا ہے کون ذلت والا ہے. جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینے سے نکال باہر کرے گا, جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینے سے نکال باہر کرے گا. مطلب یہ تھا کہ ہم تو مدینے کے رہنے والے ہیں, ہم تو عزت والے لوگ ہیں, قبیلہ ہے ہمارا, تو جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ہم باہر نکال دیں گے. یہ جملہ کہا. جس مجلس میں یہ بات کی گئی اس میں سارے کے سارے قبیلہ خزرجی کے وہ لوگ تھے جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے خاص چیلے تھے, یعنی سب منافق ہی تھے, صحابہ ان میں کوئی نہیں تھا. حالانکہ قبیلہ خزرج کے بڑے بڑے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. قبیلہ خزرج کے بڑے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب, جن کو تمام صحابہ میں سب سے بڑا قاری کہا جاتا ہے, اور بھی دوسرے بڑے بڑے صحابہ ہیں. تو خیر وہاں صحابہ میں کوئی نہیں تھا, قبیلہ خزرج کے صرف وہ لوگ تھے جو منافق تھے. البتہ ایک لڑکے تھے ان کا نام تھا حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ, صحابی تھے جی. تو وہ لڑکے تھے اور انہوں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین یہ بات کہہ رہا ہے. انہوں نے جب اپنے کانوں سے یہ بات سنی, حالانکہ یہ بھی اسی قبیلے کے تھے لیکن مسلمان تھے, سچے مسلمان تھے, یہ وہاں سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں اس مجلس میں شریک تھا اور وہاں فلا فلا تھے اور عبداللہ ابن ابی نے ایک تو یہ کہا ہے کہ باہندہ ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو اور دوسرا یہ کہا ہے کہ مدینہ پہنچ کر فیصلہ ہوگا اور جو عزت والا ہے وہ ذلت کو ذلیل کو نکال دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی اس معاملے کو حل کرنا چاہیے, تو آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ تم نے ایسی بات کہی ہے. عبداللہ ابن ابی نے کہا میں قسم کھا لیتا ہوں. ان کے لیے قسم کھانا کیا مشکل تھا, منافق مومن کے لیے قسم کھانا مشکل ہوتا ہے اگر مومن صحیح مومن ہو. آج کل تو یہ قسم کھانا ویسے ہی منافقوں والی بات ہے کہ 2000 قسمیں کھائے جاؤ. تو وہ چونکہ منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے قسم کھا لی کہ جی میں نے تو نہیں کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ دلوں پہ فیصلہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ظاہر پہ فیصلہ کرتے تھے. آپ کبھی بھی دلوں پہ فیصلہ نہیں کرتے تھے بلکہ ظاہر پہ فیصلہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ دلوں پہ فیصلہ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ہم تو فیصلہ ظاہر پہ کریں گے. چنانچہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں کہا تو تم سچے ہو. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، ایک دو وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ میری رسوائی ہو گئی اپنے قبیلے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضوری نے یہ سمجھا کہ شاید پتہ نہیں اس بچے نے کیا بات کہی، لڑکے نے صحیح سنا یا نہیں سنا. بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ زید ابن ارقم کو آپ نے بلایا، فرمایا کہ لڑکے تم نے صحیح بھی سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ تو زید ابن ارقم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. زید ابن ارقم کے ایک چچا تھے، تو انس ابن نظر ان کا نام تھا غالباً، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی تم نے ہمیں بڑا رسوا کیا لڑکے بتیجے، تم نے جا کے حضور سے شکایت لگا دی، اور حضور نے بلا کے ان سے پوچھا، اس نے تو صاف انکار کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. کہتے ہیں مجھے بڑا غم تھا، تو لیکن مجھے اتنا اطمینان تھا کہ ٹھیک ہے اس نے تو قسم کھا لی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو مجھے اس کا اطمینان تھا کہ پروردگار کو تو معلوم ہے کہ میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ نے سفر کرنے کا حکم دیا، اور خلاف معمول، حالانکہ آپ کا ارادہ تھا اس جگہ میں زیادہ ٹھہرنے کا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ انصار مہاجرین کو نعرے لگے ہیں اور منافقوں نے یہ بات شروع کر دی ہے، تو آپ نے کہا سفر کرو. اور تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے سفر کروایا اور مسلسل چلتے رہے، یعنی آپ نے ظہر کے وقت سفر کیا تھا، شام تک چلتے رہے، پھر ساری رات چلتے رہے، پھر اگلی صبح چلتے رہے، تاکہ جو لوگوں کے ذہن ہیں وہ ادھر سے ہٹ جائے. یہ حکمت، اس دنیا میں حکمت سے گزارا کرنا پڑتا ہے، یہ دنیا لوگ سیرت سے سمجھتے نہیں ہیں. آپ دیکھو سیرت پڑھ پڑھ کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو کس طریقے سے حکمت کے ساتھ طے کرتے تھے. اسی کو قرآن نے کہا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی. ایک بات یاد آ گئی، سنا دوں. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ وسلم ہمارے شیخ تھے، بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو حکومت کرنا تو آتا ہے، حکمت کرنی نہیں آتی. حالانکہ حکومت بغیر حکمت کے نہیں چلتی. آپ بیوی پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، آپ بچوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، آپ جناب ملازموں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، آپ مقتدیوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور صرف ڈنڈا چلانا چاہتے ہیں، حکمت ہے نہیں آپ کے اندر. تو اس حکومت سے کام نہیں چلتا جبکہ حکومت کے ساتھ ساتھ حکمت نہ ہو. حکمت بہت ضروری ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حکمت والا کون ہو سکتا تھا؟ آپ کو تو حکمت سب سے زیادہ دی گئی تھی. تو آپ نے سفر کیا اور چلتے رہے، یہاں تک کہ جب ڈیڑھ دن گزر گیا پھر آپ لیٹے، آرام کیا. آرام کرنے کے بعد پھر سفر شروع ہوا. جب شروع ہوا تو اس وقت میں زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں پیچھے تھا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کیفیت نازل ہو رہی ہے جو وحی کے وقت نازل ہوتی ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئے گی اور میں سچا ہو جاؤں گا. تو خیر تھوڑی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت رہی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کو آہستہ کیا اور آہستہ کر کے پیچھے ہٹے. تو زید ابن ارقم اپنی سواری پر جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری زید ابن ارقم کی سواری کے قریب کی اور ان کے کان کو ہلکے سے اس طریقے سے مسلا، محبت میں ان کے کان کو اس طریقے سے مسلا، اور آگے تشریف مسکرائے اور آگے چلے گئے. تو زید ابن عمر فاروق وہاں دیکھ رہے تھے کہ عمر فاروق نے زید ابن ارقم سے کہا کہ حضور آئے تھے، تمہارے کان کو اس طریقے سے مسئلہ تھا، تو کچھ فرمایا؟ کہا کچھ کہا تو نہیں، صرف مسکرائے تھے. فرمایا ابشر، خوش ہو جاؤ، انشاءاللہ کچھ بشارت آنے والی ہے. کیا مطلب؟ کہ تم نے اپنے کانوں سے صحیح سنا ہے. آگے جا کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے پھر صحابہ کو جمع کیا اور یہ پوری صورت آپ نے تلاوت فرمائی. تلاوت میں فرما اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، جب یہ منافق آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا، یا جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے وہ کام جو یہ کرتے ہیں. ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ سمجھتے نہیں ہیں. وإذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، اے نبی جب آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بہت اچھے لگیں گے. وإن یقولوا تسمع لقولہم، لیکن اگر آپ اور اگر آپ ان کی بات سنیں گے تو اگر یہ کہیں گے تو آپ ان کی باتیں سنیں گے، یعنی ان کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. کانہم خشب مسندہ، مگر یہ اس شہتیر کی طرح ہے کہ جس کو سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہو. اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو مشہور صحابی ہیں مفسر قرآن کہلاتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بڑا خوبصورت آدمی تھا، یعنی مردوں مردانگی کے اعتبار سے، اور لمبا اور گورا اور سرخ، یعنی اس کی جسمانی وجاہت کے اعتبار سے بڑا خوبصورت تھا، اور زبان بڑی میٹھی تھی، اور بات کرتا تھا تو بات میں بڑی تاثیر تھی. تو اس کو قرآن نے کہا کہ اے نبی، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر آپ یہ کوئی بات کہیں گے تو آپ ان کی بات سنیں گے. سنیں گے کیا مطلب؟ ان کی بات میں بڑی تاثیر ہے، مٹھاس ہے، وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے. کانہم خشب مسندہ، لیکن فرمایا کہ یہ ایک ایسی لکڑیوں کی طرح ہے، ایسے شہتیروں کی طرح ہے جن کو سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہو. ایک شہتیر ہو، اندر سے کھوکھلا ہو، تو وہ کھڑا تو ہو نہیں سکتا، نہ اس کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے، بس ایسے کہیں آپ سہارا کر کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ ایسے شہتیروں کی طرح ہے جو اندر سے کھوکھلے ہوں اور جن کو کھڑا کر دیا گیا ہو. اور یہ بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ مجلس میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آتے تو تھے مگر پیچھے اپنا ٹیک ویک لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اور کہ بھائی چلو شرکت بھی ہو جائے اور کچھ سننے کا موقع بھی نہ ملے. یحسبون کل صیحت علیہم، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر بلا ان پر آئے گی. کیا مطلب؟ ان کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمارے بارے میں وحی نہ نازل ہو جائے. ڈر تو تھا ان کو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضور چاہے عالم الغیب نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالم الغیبی و شہادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے ہماری سب باتیں. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرما دیں گے. تو یحسبون کل صیحت علیہم، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر چیخ ان پر ہے، یعنی جب بھی کہیں سے چیخ سنائی دیتی ہے، کوئی بلا آتی ہے یا کوئی پکار آتی ہے کہ چلو بھائی حضور بلا رہے ہیں یا خطاب ہونے والا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بھانڈا پھوٹے گا. قرآن کہتا ہے ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہیے. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے. انا یوفکون، یہ کہاں پلٹے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کر دیں، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی تکبر میں مبتلا ہے. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ مت کرو. حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ تتر بتر ہو جائے، بھاگ جائے. وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے سب اللہ کے لیے ہیں. ولکن المنافقین لا یفقهون، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے واپس پہنچ گئے، لیخرجن الاعز منہ الازل، تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. بل اللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، حالانکہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق جانتے نہیں. یہ آیات نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تمام لوگوں کو سنائی. جب یہ سنائی تو ظاہر ہے کہ رسوا ہو گیا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین رسوا ہو گیا. اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو لوگوں نے، صحابہ نے جا کر کہا کہ دیکھو بھانڈا تو پھوٹ ہی گیا ہے، تم ایسا کرو کہ اب واقعتا ایمان لے آؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر معافی مانگ لو. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو، اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اسلام تمام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تو صحابہ نے ان سے جا کر کہا کہ تم استغفار کر لو، حضور کے پاس چلے جاؤ، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. تو اس نے گردن ہلا دی کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. اس کو قرآن نے کہا لوّوا رؤوسہم. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ بھانڈا پھوٹا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اس لیے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کی گردن اتاروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، نہیں چھوڑ دو اس کو، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. فرمایا کہ چنانچہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو قتل نہیں کروایا. دیکھیں کتنے حوصلے کی بات ہے. اور کیسے یعنی، کیونکہ اگر آپ اسلامی حکومت چلاتے ہیں، ایک بڑا کوئی ادارہ چلاتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برف روختہ نہیں ہو سکتے، آپ کو بڑے صبر و تحمل سے کام کرنا پڑتا ہے. اسلامی حکومت میں آپ چھوٹی چھوٹی کسی کو منافق سمجھ کے گردن اڑا دیں، اور یہ صبح کو 5 افراد کا ناشتہ، اور شام کو، دوپہر کو 6 افراد کا ناشتہ، اور رات کو 10 افراد کا، یہ سلسلہ نہیں ہو سکتا. اس میں بڑے حکمت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، لیکن جب عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن اتاروں، تو فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو ان کو، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے، ان کو قتل مت کرو. چنانچہ آپ نے پھر اسی کے ساتھ وہی معاملہ کیا جیسے پہلے کرتے تھے. البتہ اتنا ہوا کہ جب مدینہ منورہ پہنچنے لگے تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی. وہ بڑے جانثار صحابی تھے. تو جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے تو یہ جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے باپ کی اونٹنی نیچے بٹھا دی اور کہا کہ دیکھیے ابا جی، آپ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے یہاں فیصلہ ہوگا کہ کون عزت والا کون ذلت والا. آپ نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ پہنچ کے فیصلہ ہوگا، تو مدینہ منورہ میں اس وقت تک آپ کو داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ یہ فیصلہ یہاں آپ نہ کریں کہ کون عزت والا ہے کون ذلت والا ہے. تو اب اس نے دیکھا کہ بیٹے کا موڈ بہت زیادہ خراب ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عزت والے ہیں اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ منافق تو تھا، تو چنانچہ اس نے یہ بات کہی. ادھر سے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے بیٹے سے فرمایا ان کو چھوڑ دو، بیٹے سے فرمایا ان کو چھوڑ دو. چنانچہ بیٹے نے چھوڑ دیا. اور جب اس کا انتقال ہوا، یعنی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بیٹے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ان کو معلوم تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ منافق تھا اور دل سے مسلمان نہیں تھا، اور اندر اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا تھا. حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ مجھے اپنی قمیض دے دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو پہنا دو، آپ اپنی قمیض دے دیجئے تاکہ کفن کے طور پر میں اپنے باپ کو پہنا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک سے قمیض اتاری اور عبداللہ ابن ابی کے کفن میں وہ شامل کی گئی. آپ کو معلوم ہوگا. اور بلکہ پھر بیٹے نے کہا کہ آپ اس اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیجئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا لعاب اس کے منہ میں ڈالا. پھر بیٹے نے یہ درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے،
تو پیچھے سے عمر فاروق نے دامن پکڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس منافق کی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ تو رئیس المنافقین ہے، اور قرآن نے یہ کہا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ سورہ توبہ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر دوں گا، میں ان کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا، شاید یہ جہنم سے بچ جائے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی. بعد میں آیت نازل ہو گئی کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ آئندہ سے آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے اور ان کی قبر پر جا کر کھڑے نہ ہوئیے. تو جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی معاملہ کیا. اتنا بڑا دل گردہ تھا آپ کا کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے. انبیاء کرام علیہ السلام معمولی حوصلے کے لوگ نہیں ہوتے، بہت بڑے لوگ، ان کے تو بڑائی کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. وہ تو چنیدہ اور منتخب اور مصطفیٰ ہوتے ہیں، مصطفیٰ چنے ہوئے انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے حوصلے سے نوازا ہوتا ہے. لیکن اندازہ کیجئے کہ اس دنیا میں جب گزارا کرنا پڑتا ہے تو مشرک، یہودی، منافق، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. اس میں وہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے کہ اپنے موقف کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں، اپنے موقف پر ڈٹ کر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ بڑی کمال کی بات ہے. اسی کو قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ زبردست اخلاق پر بھیجے گئے ہیں. اور زبردست اخلاق یہی تو تھا آپ کا کہ آپ اپنے موقف سے ایک انچ نہیں ہٹتے تھے، جو موقف تھا اسی پہ ڈٹے رہتے تھے. لیکن آپ کے اخلاق میں شفقت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، اور غیروں کے ساتھ بھی آپ شفقت کا اور اخلاق کا معاملہ فرماتے تھے. لا الہ الا اللہ. جب یہ منافقوں کے بارے میں یہ آیات ہوئی، آخر میں ایک دو تین آیتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے بارے میں نازل فرمائی، اور ان تین آیتوں کا ان ماقبل کی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ان تین آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اے ایمان والو، دیکھو تمہارا مال ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہاری اولاد ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن مال و اولاد کے چکر میں پڑ کے دیکھو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. کیونکہ منافقوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مال و اولاد کے چکر میں اللہ کے ذکر سے اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہے مومن میں اور منافق میں. وہ بھی کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے یہ بھی پیتا ہے، وہ بھی شادی کرتا ہے یہ بھی شادی کرتا ہے، اس کے ہاں بھی جناب بچے ہوتے ہیں اس کے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے مکمل طور پر، اور ایک ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہتا ہے اور ہر کام میں یہ سوچتا ہے کہ یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں. تو اس لیے سورۃ المنافقین کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے. کیا مطلب؟ کہ یہ مال اللہ تعالی کی نعمت ہے، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، ان دنیاوی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بناؤ، ان دنیاوی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کا ذریعہ بناؤ، ان دنیاوی نعمتوں کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرو. ایسا نہ ہو کہ انہی کو مخصوص بنا کر تم اللہ تعالیٰ سے، آخرت سے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. اور یہ کمال ہے ہمارے دین اسلام کا کہ دین اسلام جو ہے وہ کسی چیز سے نہیں روکتا. ہم جتنی جائز چیزیں، مال ہے، دولت ہے، کوٹی ہے، مکان ہے، کسی چیز سے نہیں روکتا، لیکن صرف یہ بار بار کہتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو اپنا مقصود قرار نہ دو. یہاں تم نے رہنا ہے، بیس پچیس سال، اب تو ہماری جو عمریں ہیں کوئی دس سال شاید زندہ رہے، کوئی پندرہ سال زندہ رہے، کوئی بیس سال، کوئی آدمی زیادہ ہی سر سے ساٹھ سال زندہ رہ لے گا، عمر ساٹھ ستر سال. یہاں سے جو آتا ہے ملتا ہے وہ چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. اس لیے ان میں منہمک ہو کر اپنی آخرت سے غافل ہو جانا، ان چیزوں میں منہمک ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غافل ہو جانا، ان چیزوں میں محب ہو کر اپنی قبر سے غافل ہو جانا، یہ بڑے خسارے کی بات ہے. اے ایمان والو، اپنے اموال اور اپنی اولاد کو، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں. یہ نہیں فرمایا کہ اموال اولاد کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ طریقہ رہبانیت کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ کہ شادی نہ کرو، کماؤ مت. حالانکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ نکاح من سنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میری سنت ہے، اور آپ کی تو چار سے بھی زیادہ بیویاں تھیں جو خصوصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. مال و دولت آپ کے پاس بھی آتا تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس بھی آتا تھا، بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، جیسے عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی، جن کو کہتے ہیں غنی ہیں، مالدار تھے بڑے. مال و دولت بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن اس مال و دولت میں منہمک ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ بری چیز ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ بری ہے، اور جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لے جائے وہ اچھی اچھی ہے، جائز چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لے کر جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر کی توفیق ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق شوق بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دین کی خدمت میں معاون ہو رہی ہے، وہ چیز بہت اچھی. تو یہ نہیں فرمایا کہ اموال اولاد کو ختم کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اور جب موت آ جائے گی پھر آدمی یہ کہے گا کہ اے پروردگار، آپ مجھے کیوں مہلت نہیں دیتے؟ الا اجل قریب، تھوڑی سی اور مدت تک. فصدق واکم من الصالحین، تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں اور نیک بن جاؤں. قرآن کہتا ہے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی مہلت نہیں دیتا. اس لیے موت کے آنے سے پہلے پہلے جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کر لینا چاہیے اللہ کے راستے میں. جو خرچ کر دیکھو، چھوڑ کے تو جانا ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے یا میرے پاس ہے وہ ہمیں چھوڑ کے تو جانا ہے. جب جانا ہی جانا ہے تو آدمی اس کو ایسے طریقے سے کیوں استعمال نہ کرے کہ آخرت بن جائے، مستقبل بن جائے. اس لیے قرآن نے کہا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین صدقہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جب جو آدمی صحت مند ہونے کی حالت میں کرے. اب جب آپ بیمار ہو گئے، بستر پہ لیٹ گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے. کوئی بیمار ہو گیا، بستر پہ لیٹ گیا، اب دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، کہا بھائی اتنا مسجد میں دے دینا، اتنا مدرسے میں دے دینا. فرمایا کہ صدقہ تو ہے مگر اس کا ثواب کم ہوگا. تو صدقہ، صحیح صدقہ وہ ہوتا ہے جو آدمی، افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی صحت کی حالت ہے جبکہ اس پیسے کو وہ استعمال کر سکتا تھا، اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی آمدنی ہوتی تھی تو اس کا کچھ حصہ فوراً اللہ کے راستے میں نکال دیتے تھے. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہوگا آپ نے، تو ان کے ہاں مت تھی، جو محنت سے کماتے تھے تو جو بھی محنت سے کماتے تھے اس کا 5% شروع میں اللہ کے راستے میں علیحدہ نکال دیتے تھے اور ایک لفافے میں رکھ لیتے تھے، اور جو محنت سے آمدنی نہیں ہوتی تھی، بغیر محنت کی ہوتی تھی، اس کا 10% اللہ کے راستے میں نکال دیتے تھے. ہزار آئے 100 روپے نکال دیے جی، اور 100 آئے 10 نکال دیے اللہ کے راستے میں. تو جو محنت سے کمائی آئی، فرماتے تھے اس میں 5% اللہ کے راستے میں، 2.5% تو ویسی زکات ہوتی ہے، اور 2.5% اوپر سے اور صدقہ کر دیا.
اور اگر جو بغیر محنت کیا جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو اس میں 10% اللہ کے راستے میں نکال دیتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا 90 میرے، اللہ تعالیٰ نے 100 عطا فرمایا تو 90 چلو میں رکھ لیتا ہوں 10 دے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے راستے، اور وہ 10 بھی اللہ تعالیٰ کو کیا دینا، وہ بھی اپنے لیے دینا ہے، وہ بھی آخرت میں خود واپس مل جائیں گے کہاں سے کہاں پہنچ کر. تو زندگی میں اور صحت کی حالت میں جو خرچ کیا جائے وہ ہے اچھا خرچ. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ انفقو مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے. فیقول رب لولا اخرتنی، اور پھر وہ آدمی یہ کہے کہ اے پروردگار آپ نے مجھے کیوں مہلت نہیں دی تھوڑی سی اور مدت تک. فأصدق وأكن من الصالحين، تاکہ میں خیرات کروں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں. لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کا وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو مہلت نہیں دیتے. جو موت کا وقت طے ہے اس پہ تو جانا ہی جانا ہے، جو موت کا وقت طے ہے اس میں تو جانا ہی جانا ہے. پھر اس وقت میں پہنچ کر یہ کہنا کہ اللہ تھوڑی سی اور مہلت دے دیجئے نہ آگے نیک بن جاؤں گا، تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی. اس لیے جو نیک بننا ہے پہلے بن جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے اور آپ حضرات کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ ولن یؤخر اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ ہرگز کسی انسان کو مہلت نہیں دیتے. اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. کیا مطلب؟ جو زبان سے ہم بول رہے ہیں دے رہے ہیں، کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، کسی نے سنا یا نہیں سنا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے. قرآن نے فرمایا کہ جب تم چادر اوڑھ کے اندر لیٹ جاتے ہو اس میں بھی وہ جانتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم چپکے چپکے کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہر کر کے کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جبکہ انسان تندرست ہو اور اپنی آئندہ ضروریات کے پیش نظر یہ خوف بھی ہو کہ اگر میں نے یہ مال خرچ کیا تو کہیں بعد میں خود محتاج نہ ہو جاؤں. یا مطلب کہ صحت کی حالت میں اور جب پیسے کی ضرورت ہے آپ کو، اس وقت میں خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ ٹلاؤ جب تک کہ روح تمہارے حلق میں آ جائے اور مرنے لگو، اس وقت یہ کہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کام میں خرچ کرو. اور فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے زکات واجب تھی اس نے ادا نہیں کی، یہ حج فرض تھا اور ادا نہیں کیا، وہ موت سامنے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی تمنا کرے گا کہ میں پھر دنیا کی طرف لوٹ جاؤں، یعنی موت میں مجھے اور کچھ مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں اور فرائض سے سبکدوش ہو جاؤں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی اچھی فرمائے اور آخرت کو بھی. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجیے. قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری دنیا بھی اچھی فرمائیے، آخرت بھی اچھی فرمائیے۔ یا اللہ جو فرائض حقوق ہمارے ذمے ہیں، یا اللہ حقوق العباد ہیں، آپ کے حقوق ہیں، یا اللہ ان کو حسن خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر شام کو ہم اس حالت میں سوئیں کہ سارے حقوق فرائض ہم ادا کر چکے ہوں۔ یا اللہ جب ہماری موت آئے تو موت آنے سے پہلے تمام حقوق سے، تمام فرائض سے یا اللہ ہمیں سبکدوش فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے تمام فرائض، تمام حقوق سے ہمیں سبکدوش فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے تمام فرائض اور تمام حقوق سے ہمیں سبکدوش فرما۔ یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کسی کا حق ہمارے ذمے کوئی وابستہ نہ باقی نہ ہو۔ یا اللہ کوئی فرض ہمارے ذمے باقی نہ ہو، کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت کے وسیلے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں فرائض اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ منافقوں کی جو بیماریاں ہمارے اندر ہیں، یا اللہ ان بیماریوں کو ہم سے دور فرما، ہمیں صحیح معنی میں سچا اور پکا مسلمان بنا دیجئے۔ یا اللہ ایسا مسلمان بنا دیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بن بیائی بچیاں ہیں یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حکمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حکمت خیر کثیر ہے، یا اللہ وہ خیر کثیر ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حکمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.